فرمائے، بلند آواز سے درود پڑھیے محمد والے محمد. آج دن جو گزرا 11 فروری تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے، جسے رہبر کبیر امام راحل اور خمینی عظیم نے یوم اللہ کہا ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فذکرہم بایام اللہ، اس امت کو اور اس قوم کو ایام خدا یاد دلاؤ. جس قوم کو ایام خدا یاد ہوں اسے خدا کی بھی یاد ہوتی ہے، خدا کے احکام کی بھی یاد ہوتی ہے، اور اسے اپنے فرائض کی بھی یاد ہے اور اپنی ذمہ داریوں کی بھی یاد ہے. اور خدا کا یہ فرمانا ہے فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور جس امت کو خدا یاد رکھے وہ امت باعظمت، عزیز، شرافت مند اور نہ بھولنے والی امت، نہ مٹنے والی امت ہے. کربلا اور عاشورہ بھی یوم اللہ ہے، 10 محرم یوم اللہ ہے. یوم اللہ اس دن کو کہتے ہیں جس دن انسانوں کے اندر زمین پر خدا کے نور کی تجلی ہو جائے، وہ دن یوم اللہ ہے. اب ہم ان ایام کو ذہن میں رکھیں جن ایام میں خدا کی تجلیاں زمین پر ہوئی ہیں، اور جن امتوں کے اندر خدا کے نور کے جلوے ہوئے ہیں. اگر خدا کی ان تجلیوں کو انسان یاد رکھے تو ہر مومن جو ان ایام کی یاد تازہ کرے گا ان کے دلوں پر بھی خدا کے جلوے ہوں گے، ان کے دلوں پر بھی خدا کی تجلیاں ہوں گی. یہ اللہ کی تجلی ہے کہ آپ، ہم، ہماری اولاد، ہمارے بچے اور ہماری نسلیں، ان کے دلوں کے اندر خدا نے ذکر حسین ڈالا ہے. یہ اللہ کی تجلی ہے، اسی کو اللہ کا جلوہ کہتے ہیں کہ خدا جب کسی دل کو انتخاب کر لے اپنے لیے. خدا کا فرمان ہے حدیث قدسی میں ہے، میں اپنی اور اپنے اولیاء کی محبت اس دل میں ڈال دیتا ہوں، اور جو دل خدا کو ناپسند ہو خدا اپنی اور اپنے اولیاء کی محبت اس دل سے نکال لیتا ہے. ایام خدا کو زندہ رکھنا یعنی دین کو زندہ رکھنا، اسلام کو زندہ رکھنا. ہم جب بچوں کو دین سکھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں اسلامی، اور ایک بہت بڑا مکتب و مدرسہ ہماری اولاد کا یہی مجالس ہیں، مجالس محرم و سفر، یہ مکتب حسین اور مدرسہ حسین ابن علی ہے. یہ تفریگاہ نہیں ہے، تفرجگاہ نہیں ہے، یہ ایک مکتب ہے، اور اس نسل کو، ان بچوں کو اسی مکتب میں ہمیں یہ سکھانا ہے کہ یوم اللہ کیا ہوتا ہے. ان ایام اللہ کو سکھانا، ان کی تعلیم دینا مکتب کربلا اور مکتب سید الشہداء انہیں سکھانا ہے. جو بچے اس مکتب میں پڑھ کے اور پرورش پا کے اور تربیت پا کر جوان ہوں، وہی بچے ہوتے ہیں کہ جب امام خمینی رضوان اللہ علیہ سے شہنشاہ نے پوچھا کہ آپ کے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. ایک زمانہ ایسا تھا امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا، نہ علماء میں سے کوئی ساتھ دینے والا تھا، نہ عوام میں کوئی ساتھ دینے والا تھا، نہ جوانوں میں کوئی ساتھ دینے والا تھا، لیکن اس کے باوجود امام راحل نے اپنے زمانے کے یزید کے خلاف آواز اٹھائی، اور وہ یزید پوچھتا ہے کہ اے خمینی، آپ کے ساتھ کون ہے، کس پر بھروسہ کر رہے ہیں، کون ساتھ دینے والا ہے، میرے پاس تو فوج موجود ہے، میرے پاس مسلح فورسز موجود ہیں، میرے پاس پوری ملک و مملکت موجود ہے، آپ کے پاس کیا ہے، کس پر اتنا فخر کرتے اور اتراتے ہو؟ تو امام راحل نے فرمایا کہ میری فورس اپنی ماں کی گود میں دودھ پی رہی ہے، اور مائیں انہیں کہاں دودھ پلا رہی تھی، ٹی وی چینل کے سامنے بیٹھ کر دودھ نہیں پلا رہی تھی، ڈرامے اور فلموں دیکھتے ہوئے دودھ نہیں پلا رہی تھی، چونکہ روایت میں بھی ہے خواتین کو یہ کہا گیا ہے کہ جب بچوں کو دودھ پلاتی ہو تو وضو کر کے دودھ پلاؤ، اور جو کچھ تمہارے دل و دماغ میں ہے وہ دودھ کے ذریعے بچے کے اندر منتقل ہوتا ہے، اس لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ اپنے بچوں کو، شیرخاروں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو اٹھا کر ان مجالس میں لے آؤ، ان مجالس میں جب ذکر عاشورا، ذکر حماسۂ کربلا، ذکر انصار حسین و ذکر اولاد حسین جب ہوتا ہے، اور ماں جب سن رہی ہوتی ہے اور اس تصور حسینیت کے ساتھ، فکر عاشورائی کے ساتھ جب آغوش میں بچے کو دودھ دے رہی ہوتی ہے، تو ساتھ ایک کردار عاشورائی بھی بچے کو پلا رہی ہوتی ہے، یہی بچہ بڑا ہو کر خمینی کا سپاہی بن جاتا ہے، اور یہی بچے بڑے ہو کر حضرت مہدی کی سپاہ بن جائیں گے، سپاہ مہدی جو ابھی آپ نے ہمارے اس عزیز، خدا ان کے سوز میں اضافہ فرمائے اور خدا ان کی آواز میں اضافہ فرمائے، توفیق دے، تاثیر عطا فرمائے انشاءاللہ، یہ نغمہ سرائے انقلاب، یہ غزل سرائے انقلاب، ویسے سوز و ساز تو ہمیں بہت سنایا جاتا ہے، لیکن وہ سوز و ساز جس کے ساتھ انقلاب بھی ہو وہ کم سنایا جاتا ہے، یہ وہ سوز ہے جس کے ساتھ انقلاب بھی ہے، انہوں نے آپ کے لہو کو گرمایا، آپ کے دلوں کو گرمایا، اور آپ کے اندر آرزو پیدا کی سپاہ مہدی، سپاہ مہدی کیسے بنیں گے ہم، سپاہ مہدی ڈرامے دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر سپاہ مہدی نہیں بنتے، گلیوں میں کھیل کود سے سپاہ مہدی نہیں بنتی، سپاہ مہدی اس وقت بنتی ہے کہ جب ایام اللہ ان کو سکھائیں، اپنی اولاد کو سکھائیں ہم ایام اللہ، امام خمینی یہ تاکید فرماتے تھے کہ اپنی اولاد کو جب تربیت کرو تو انہیں بتاؤ کہ کس طرح انقلاب وقوع پذیر ہوا، کس کس نے انقلاب میں حصہ لیا، اور کس طرح انقلاب نے یزیدیت کو نابود کیا، اور کس طرح پرچم ولایت اور اقتدار ولایت صدیوں کی محرومی کے بعد سربلند ہوا اس سرزمین کے اوپر، یہ اپنے بچوں کو سکھاؤ، ان بچوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، بزرگوں کو معلوم ہے کہ بچوں کو معلوم ہو جائے کہ آج کون سا دن ہے، 11 فروری، ہمارے بچوں کو بہت ساری تاریخیں معلوم ہیں، بہت سارے دن انہیں معلوم ہیں، لیکن یہ دن انہیں نہیں سنایا جاتا، اس دن کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، عزیزو ان بچوں سے کہہ رہا ہوں، بچوں عزیزو، 11 فروری ایران میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کا دن ہے، 11 فروری، آج 11 فروری ہے نا، 11 فروری ایران میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کا دن ہے، آج سے 30 سال پہلے 1979 میں، 11 فروری 1979 میں ایک عظیم رہبر، ایک حسینی رہبر، ایک عاشورائی رہبر، ایک زینبی رہبر اور ایک کربلائی رہبر خدا نے جہان اسلام کو عطا کیا، عالم اسلام کو خدا نے ایک عظیم رہبر عطا کیا، اس کا نام روح اللہ خمینی تھا، اس کا نام تھا روح اللہ، دنیا اس کو خمینی کے نام سے جانتی ہے، یہ وہ رہبر تھا کہ جس کا نام سن کر امریکہ لرزنے لگتا تھا، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے خمینی، زندہ عمر 80 سال کی تھی، یہ پیر و نحیف تھا، لیکن اس کے نام سے اسرائیل کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا. خمینی کا نام آ جائے، ستمکار لرزنے لگتے تھے، ان کے اندر تہلکہ مچ جاتا تھا، ان کے اندر بونچال آ جاتا تھا. وہ کہتے تھے سارے نام لو ہمارے سامنے، خمینی کا نام مت لینا. اسی طرح سے خمینی کے نام سے ڈرتے تھے جس طرح خیبر کے یہود حیدر کے نام سے ڈرتے تھے. آپ نے بچوں کو کہہ رہا ہوں، بچوں، میرے عزیزو، میرے فرزندو، خمینی کی امیدو،
ہماری یہ جوانیاں
حسین کی قربانیاں،
ہماری یہ جوانیاں
حسین کی قربانیاں،
جوانیاں لٹائیں گے
انقلاب لائیں گے،
جوانیاں لٹائیں گے
انقلاب لائیں گے.
صلی محمد آل محمد گرانتا سلام.
اس وقت جب انقلاب رونما ہوا، ایک چھوٹا سا بچہ اس وقت موجود تھا، آپ کی عمر کا چھوٹا سا بچہ، چند سال کا، 4-5 سال کا بچہ 1979 میں موجود تھا لبنان کی سرزمین پر، جو فکر خمینی لے کر پلا، جس کو ماں نے دودھ پلایا لیکن ماں اس کی دیکھتی خمینی کی تصویر کو تھی. یہ تصویریں گھروں میں لگائیں مومنین، یہ گھروں میں لٹکائیں یہ تصویریں. یہ تصویریں صرف شخصیت کی تصویریں نہیں ہیں، یہ تصویریں وہ چیزیں ہیں جن کی شعائیں انسان کو متاثر کرتی ہیں. یہ تصویریں گھروں میں لگائیں. وہ ماں خمینی کی تصویر کو دیکھ کر اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی، وہی بچہ بڑا ہو کر سید نصر اللہ بن گیا، اور وہی بچہ آج جب بولتا ہے تو اسرائیل پہ خوف کا سایہ منڈلا جاتا ہے، یہودی گھروں سے باہر نہیں نکلتے. انقلاب جب آیا تھا 30 سال پہلے چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن آج وہ انقلاب کا ستون اور سہارا ہے. آج امریکہ جیسا خونخوار دشمن جب بھی انقلاب کی نفرت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور انقلاب کو نقصان پہنچانے کے لیے جب اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں نصر اللہ آ جاتا ہے، اور فوراً اس کے ذہن میں حزب اللہ آ جاتی ہے، اور جو حزب اللہ اس کے ذہن میں آتی ہے وہ فوراً ٹک کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جب تک حزب اللہ اور نصر اللہ موجود ہیں انقلاب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ان بچوں کی تربیت اس طرح سے ہوئی. 30 سال پہلے سرزمین انقلاب پر، سرزمین ایران پر، اس رہبر عظیم نے ایک ایسا کام کیا کہ انبیاء کی محنت کو نتیجے پہ پہنچا دیا. جتنی محنت انبیاء نے کی تھی، انبیاء معلوم ہے نا کتنے انبیاء تھے، 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 انبیاء اپنے اپنے علاقوں میں آئے، اپنے اپنے شہروں میں آئے، اپنی اپنی قوموں میں آئے، اور انہوں نے وہاں پر امتوں کو ہدایت کی راستہ دکھایا اور میدان بنایا. لیکن بہت کم نبی ایسے تھے جو اپنی نعمت، اپنی زحمتوں کا صلہ، اپنی نعمت اور محنتوں کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے. تمام انبیاء کی محنتوں کو نتیجے تک پہنچانے والے کا نام خمینی ہے، اور ائمہ معصومین جو گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرتے رہے، کوئی زندانوں میں رہے، کوئی صحراؤں میں مارے گئے، کوئی جنگلوں میں اسیر ہو گئے، کوئی 14 سال تک زندانوں میں رہے، کسی کو زہر سے شہید کیا گیا، کسی کو تلوار سے شہید کیا گیا، اور وہ حق ائمہ کا ان کو نہیں دیا گیا، وہ حق جو صدیوں سے ائمہ کو نہیں ملا تھا، اس حق کو دشمن کے منہ سے کھینچ کر نکال کر اور ساری دنیا میں نافذ کر کے برملا کر کے اور اس نظام کا نام ولایت فقیر رکھ کر یہ دنیا کو بتا دیا کہ جو حق تم دینے کے لیے تیار نہیں تھے ہم نے تمہارے پنجوں سے کھینچ کر وہ حق لے لیا ہے آج. عاشورہ جلوہ خدا کا دن ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ عاشورہ تکرار ہونا چاہیے، کل یوم عاشورہ وکل ارض کربلا. آپ اپنی ہر زمین کو کربلا بنا سکتے ہو اور اپنے ہر دن کو عاشورہ بنا سکتے ہو. کس طرح اپنی زمینوں کو کربلا بنائیں اور کس طرح اپنے دنوں کو عاشورہ بنائیں، اس کا طریقہ خمینی کبیر نے، اس رہبر عزیز نے بتا دیا کہ جس دن تمہارے ہاتھوں، تمہارے علاقے، تمہارے ملک یا اس زمین کا کوئی یزید نابود ہو جائے وہ تمہارا عاشورہ کا دن ہوگا، اور وہ زمین جس پر یہ یزید نابود ہوگا وہ زمین کربلا بن جائے گی. انقلاب اسلامی امتوں کو یہی بتانے کے لیے آیا ہے کہ آپ ذکر عاشورہ کرنے کے ساتھ ساتھ عاشورہ برپا بھی کر سکتے ہو، ذکر کربلا سننے کے ساتھ ساتھ کربلا بنا بھی سکتے ہو. اور اگر ایک امت اٹھ کر اپنی کربلا برپا کر لے، اپنا عاشورہ برپا کر لے اور اپنے عزیزوں کو میدان میں بھیج دے، چند عزیزوں کی جانیں نثار کر کے لیکن یزیدیت کو رسوا کر دے، اس امت کو عاشورائی امت اور اس قوم کو کربلائی قوم کہیں گے ہم. انقلاب اسلامی عاشورہ کے بطن سے نکلا ہے. امام خمینی خود فرماتے تھے کہ ما حرج داری از سید الشہداء داری، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سید الشہداء کی جانب سے ہے، محرم اور سفر کی طرف سے ہے. یعنی یہ انقلاب کہاں سے نکلا؟ عاشورہ سے نکلا، کربلا سے نکلا. ہم نے بھی عاشورہ سے لیا بہت کچھ. ہم کیا لیتے ہیں عاشورہ سے؟ ذاکر فیس لے لیتا ہے، سننے والے کو تبرک مل جاتا ہے، بانی کو ثواب مل جاتا ہے، اور انجمن کو رش مل جاتا ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. لیکن خمینی کیا فرماتے ہیں کہ عاشورہ سے صرف فیسے نہ لو، عاشورہ سے صرف تبرک نہ لو، عاشورہ سے صرف رش نہ بناؤ، بلکہ عاشورہ سے انقلاب نکالو، عاشورہ سے عزت لو، عاشورہ سے عظمت لو، عاشورہ سے سرفرازی لو. اور جس دن جو امت بھی سرفرازی اور عزت عاشورہ سے لے لیا وہی امت عاشورائی کہلائے گی، وہی امت کربلائی کہلائے گی، وہی امت راہ روان راہ حضرت زینب کہلائے گی، وہی امت. اس لیے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے ہمیں بتایا عزاداری کرو. عزاداری کا مطلب یعنی عاشورہ برپا کرو. عاشورہ برپا اس وقت ہوتا ہے عزیزان جب عاشورہ کی قدریں برپا ہو جائیں، جب عاشورہ کی روح زندہ ہو جائے. اور روح عاشورہ اپنے زمانے کے یزید کو نابود کرنا ہے. یہ انقلاب 30 سال اس کو ہو چکے ہیں، اس زمین کے اوپر، دھرتی کے اوپر اس کو برپا ہوئے آج 30 سال مکمل ہو چکے ہیں. 11 فروری کو 22 بیمن ایرانی تاریخ، ان کے مہینے فروری کے ساتھ جو مہینہ ملتا ہے ان کا اپنی کیلنڈر اور تقویم کے مطابق، وہ بیمن ہے 22 بیمن جو مطابق ہے 11 فروری کے. یہ انقلاب 30 سال ہوئے رونما ہوا اور آج اپنے اثرات دکھا رہا ہے دنیا کو. جوان ہو گیا یہ انقلاب، ثمر دے رہا ہے، نتیجے دے رہا ہے. اس کو روکنے کی بڑی کوششیں کی گئیں لیکن اللہ کا فرمانا ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ ظالم، نادان اور احمق یہ سوچتے ہیں کہ خدا کے نور کو پھونکوں سے بجا دیں گے. آخر کوئی سورج کو پھونکوں سے بجا سکتا ہے؟ اگر کوئی آپ کی آبادی میں، ویسے تو کہتے ہیں نا بے وقوف اس کو عام طور پر کہا جاتا ہے جو موبائل نہیں چلا سکتا، موبائل پہ مثلا بات نہ کر سکے، ایس ایم ایس نہ کر سکے، اس طرح کی جو آج کی نئی چیزیں ہیں یہ کام نہ کر سکے، یہ کہتے ہیں یہ بڑا بے وقوف آدمی ہے. لیکن اللہ نے کہا نا یہ نہیں ہے بے وقوف لوگ جن کو موبائل چلانا نہیں آتا، بلکہ بے وقوف کون ہیں؟ بے وقوف وہ ہیں جو سورج کو پھونکوں سے بجانا چاہتے ہیں. اس قسم کے محاورے ہر زبان میں بنے ہوئے ہیں، سکولوں میں، اردو میں، آج کل تو اردو کم پڑھائی جاتی ہے، انگریزی پڑھائی جاتی ہے بچوں کو، لیکن اردو میں محاورے اس طرح کے، جو پنجابی میں بھی موجود ہیں اس قسم کے محاورے. وہ کہتے ہیں کہ ایک جانور، اگرچہ پلیت جانور ہے لیکن محاورہ اسی سے بنایا گیا ہے، کہتے ہیں کہ پاگل کتیا، کتی کبھی پاگل ہو جاتی ہے نا، دیکھیے کبھی پاگل کتی دیکھیے نا کیا کرتی ہے؟ صحیح کتا گیدڑ کو بھونکتا ہے، بھیڑیوں کو بھونکتا ہے. صحیح کتا جو ہو، جس کا آواز ٹھکانی ہو، ابھی پاگل نہ ہوا ہو، وہ کس کو بھونکتا ہے؟ چوروں کو، ڈاکوؤں کو، گیدڑوں کو، بھیڑیوں کو، جو چیزیں نقصان پہنچانی آتی ہیں وہ ان کو بھونکتا ہے. لیکن کتی جب پاگل ہو جاتی ہے، کتیا جب پاگل ہو جاتی ہے، پھر کس کو بھونکتی ہے؟ آسمان کو. پاگل کتیا آسمان کو بھونکے. ہو جو بھی آسمان کو بھونکے سمجھ لو پاگل ہے وہ، جا یقین جان لو وہ پاگل ہے. آسمان بلندی کو کہتے ہیں، آسمان بلندی کو کہتے ہیں، آسمان عظمت کو کہتے ہیں، آسمان رفت کو کہتے ہیں. آسمان فقط اس نیلی فضا کو نہیں کہتے، بلکہ رفت و عظمت و بلندی کو آسمان کہتے ہیں. یہ عظمت و رفت و بلندی اگر کسی انسان کو خدا دے دے تو وہ بھی آسمان سمجھا جاتا ہے، اور جو بھی اس آسمان کو بھونکے وہی پاگل ہوتا ہے، وہی پاگل ہوتا ہے. تو اہل بیت کو خداوند تبارک و تعالی نے تمام فضائل دے کر فضائل کا آسمان بنا دیا. تو جو بھی آج اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے گا سمجھ لو یہی پاگل ہے. جب جنگ خندق میں عامر ابن عبدالواد نے خندق عبور کی اور آ کر گستاخی شروع کی تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ چونکہ جو بھی رسول کی طرف منہ کر کے بھونکے وہ کتا ہی ہے. اللہ جن کو فضائل دے دیتا ہے انہیں عظمت، آسمان کی عظمت بنا دیتا ہے، عظمت کا آسمان بنا دیتا ہے، اور عظمت کے آسمانوں کو ان کو بھونکنا یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ پاگل ہیں، یہ پاگل ہیں. آج آپ دیکھ لیں کہ خداوند ہم نے بہت سارے لوگوں کو ہم نے بنایا ہے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں نا، نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جہالت بٹوری ہے، رجل قمش جہلن، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جہالت جمع کی ہے. جس طرح آج کل تو گیس آ گئی ہے اور مختلف ایندھن آ گئے ہیں، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا جب یہی گاؤں میں، آبادیوں میں چولہا جلانے کے لیے لوگ جاتے تھے، لکڑیاں، خشک لکڑیاں کھیتوں سے، جنگلوں سے اٹھا کے لاتے تھے نا. یہ ہو یہ لوگ جو مختلف لکڑیاں اٹھا کر لاتے تھے، انہی کو کہتے ہیں کماشا، یعنی جمع کرنا، ایک ایک تنکا، ایک ایک خشک لکڑی جمع کرنا، یہ کماشا ہے، یا چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع کرنا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو رات کو جاتے ہیں لکڑیاں جمع کرنے کے لیے، رات کو اندھیرا ہے، اس وقت بجلی نہیں تھی، رات کو اندھیرا ہوتا ہے، یہ لکڑیاں جمع کرتے ہیں، رسیاں جمع کرتے ہیں، اور ان لکڑیوں میں کبھی سانپ بھی اٹھا کر لے آتے ہیں کبھی. یہ سانپ بھی اٹھا کے لے, وہ سمجھتے کوئی لکڑی ہے, کوئی رسی ہے, اسے جلائیں گے ہم گھر میں. لیکن جب گھر میں آ کے اس کو کھولتے ہیں تو وہ سانپ سردی میں, پہلے اس کو سردی لگی ہوتی ہے, سردی سے جب وہ گرمی کی حالت میں آتا ہے, ہلتا ہے تو سب سے پہلے اسی کو ڈستا ہے جو چن کے لایا تھا, اس کو جو اٹھا کے لایا تھا, اور پھر اس کے گھر والوں کو ڈسنا شروع کر دیتا ہے. تو کچھ لوگ ہیں اندھیرے میں جا کر ایندھن جمع کرتے ہیں, اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو بظاہر علم حاصل کرتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, علم کی جستجو میں جاتے ہیں, لیکن اندھیرے میں علم اکٹھا کرتے ہیں, اور اندھیرے میں علم اکٹھا کرنے کے بجائے جہالت اکٹھی کر لیتے ہیں, جو ٹوٹکے جمع کرتے ہیں ہمیں خوش کرنے کے لیے. چونکہ ہم ایسے تو خوش نہیں ہوتے جب تک چٹکلے اور ٹوٹکے نہ سنائے جائیں, اور بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. لہذا یہ چٹکلے اور ٹوٹکے جمع کر کے ہمارے لیے لاتے ہیں اور اس کا نام علم رکھتے ہیں, لیکن یہ علم کے نام پر جہالت جمع کر کے لے آتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رجل قمش جہلن, ایک شخص ایسا ہے کہ جو جہالت بٹور کر لے آتا ہے, اور یہ جہالت آ کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے, اور پھر سما ہو اشباہ ہو ناس عالمن ولیس بے, یہ جاہل لوگوں کے سامنے جہالت بیان کرتا ہے, اور کچھ انسان نما جو انسان نہیں ہے, انسانوں سے ملتی جلتی شکلیں اور صورتیں ہیں, وہ اس کو عالم کہنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ عالم ہوتا نہیں ہے, ان کے کہنے سے عالم بن جاتا ہے. کتنے علامے جہلا نے بنائے ہیں. علامہ کس سے بنتا ہے؟ علم سے. علامہ علم سے بنتا ہے, لیکن اس ملک میں یہ قاعدہ ٹوٹ گیا ہے. پاکستان کے اندر بہت سارے علامے کن لوگوں نے بنائے ہیں؟ عوام نے بنائے ہیں. یہ پہلے مادرزاد علامے نہیں تھے, کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں, کسی حوزے سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. یہ کیسے علامہ بن گئے؟ وہ ان کو سما نجر بلاغہ میں حضرت نے بتایا کہ پاکستان میں یہ کام ہوگا, سما ہو اشباہ ہو ناس عالمن ولیس بے, کچھ لوگ ان کو عالم کہنا شروع کر دیں گے حالانکہ یہ عالم ہوں گے نہیں. کچھ لوگ ہیں جن کو ہم نے بنا دیا کچھ, یعنی جوہلا نے ان کو کچھ بنا دیا, ورنہ وہ عالم نہیں ہے, وہ علامی نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو خدا نے بنا دیا ہے. ہم اپنے بناؤں کو ہزار اٹھائیں وہ بن نہیں سکتے, اور اللہ کے بنائے ہوئے کو ہزار بگاڑے وہ بگڑ نہیں سکتے, ان کو گرانے کی کوشش کرے کوئی گرا نہیں سکتا. آپ نے دیکھا اہل بیت کے مقابلے میں کتنے لوگ بنانے کی کوشش کی گئی, پیسہ لگایا گیا, وقت لگایا گیا, وسائل ان کے اوپر خرچ کیے گئے, لیکن وہ نہیں بن سکے. نہ صرف بن نہیں سکے بلکہ بنانے والے بھی رسوا ہوئے. لیکن جن کو گرانے کی کوشش کی گئی, جن کو گرانے کی کوشش کی گئی, خداوند نے فرمایا کہ جو جس کے دل میں خوف خدا آ جائے, اور جو لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے خدا کو خوش کرے, خدا اس کو لوگوں کے اندر اتنا عظیم بنا دیتا ہے کہ تمام لوگوں کا رخ اس کی طرف موڑ دیتا ہے. جو لوگوں کو خوش نہ کرے, جو اللہ کو خوش کرے, بے شک لوگ ناراض ہو جائیں پھر بھی لوگ اللہ, خدا فرماتا ہے کہ میں اپنی مخلوق کا رخ اس کی طرف کر دیتا ہوں. اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے عظیم بنایا ہے, اور جس کو خدا عظیم بنا دے وہ عظمت کا آسمان بن جاتا ہے, اور عظمت کے آسمان کو اگر کوئی جا کر گرائے, اگر کوئی جا کر گستاخی کرے, اور عظمت کے آسمان کی بارگاہ میں جا کر کوئی ناروا جملہ کہے, تو یہ سمجھ لو یہ پاگل کتیا آسمان کو بھونک رہی ہے. شخصیت ہے جسے خدا نے عظیم بنایا ہے. خمینی کو کسی شخص نے عظیم نہیں بنایا, سب نے گرانے کی کوشش کی, سب نے بہت کوششیں کی, اور ابھی بھی ہو رہی ہیں, آپ کے ملک میں بھی ہو رہی ہیں. آپ کے ملک میں ایسے وہی پاگل کتیا جو میں نے کہا تھا, وہ یہ نہ کہیں پاکستان میں نہیں ہوتی, پاکستان میں بھی پاگل کتیا کی نسل موجود ہے. ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ امام خمینی صوفی ہیں, اسلام سے باہر ہیں, صوفی قرار دے کر اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں جو امام خمینی کی تصویریں پھاڑتے ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو امام خمینی سے دور کر کے اور امام خمینی کے مقابلے میں بعض مصنوعی شخصیات بنا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی انہی جیسے ہیں تاکہ لوگ خمینی کی طرف متوجہ نہ ہو. عزیزان یہ ماجرا بڑا عجیب ہے کہ انقلاب جو 30 سال گزرا اور اب 30 سال کے بعد آج ہم بیٹھ کر اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. یہ انقلاب نام اس کا آیا, محبت اس کی آئی, احساسات اس کے آئے, لیکن فکر امام, فکر انقلاب بارڈر کو عبور کرنے اس کو نہیں دیا گیا. بارڈر ملتا ہے نا ہمارا انقلاب کے ساتھ, لیکن اس بارڈر سے انقلاب کو ادھر آنے نہیں دیا گیا, اسے ویزا نہیں دیا گیا. کیوں نہیں دیا گیا؟ اس لیے کہ جب چھوٹی دکانیں چل رہی ہوں تو اس وقت ایک بڑا شاپنگ مال کہیں بنا دیا جائے, ایک مارکیٹ کی, سیالکوٹ کی مثال دیتا ہوں نا, سیالکوٹ صنعتی شہر ہے, انڈسٹریل شہر ہے. یہ بچے ساکت بیٹھے, سیالکوٹ صنعتی شہر ہے, انڈسٹریل شہر ہے. آپ دیکھیں کسی زمانے میں چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی تھیں, پھر آہستہ آہستہ بڑی بڑی مارکیٹیں بننا شروع ہو گئی. جب بڑی مارکیٹ بنتی ہے تو چھوٹی دکان فیل ہو جاتی ہے. ایک بزرگ ان بچوں میں آ کر بیٹھ جائیں نا, ایک بڑے آدمی بچوں کے درمیان آ کر بیٹھے, تو چھوٹی دکانیں ختم ہو جاتی ہیں. اتنے ایسے ٹھیکے بہت سارے پاکستان میں امپورٹ ایکسپورٹ میں یہ کام ہوتا ہے, آپ میں سے جو کر رہے ہیں یہ کاروبار انہیں معلوم ہوگا کہ اگر پہلے سے کسی نے کوئی چیز بنا رکھی ہے ادھر اور وہی چیز آپ باہر سے امپورٹ کرنا چاہیں تو وہ رکوا دیتے ہیں کہ یہ چیز باہر سے مت لائیں. مثلا گاڑیوں کی مثال ہے, پاکستان میں جو لوگ گاڑیاں بناتے ہیں یہ باہر کی بنی ہوئی گاڑیاں نہیں آنے دیتے. کیوں نہیں آنے دیتے؟ اس لیے کہ اگر جاپان کی گاڑیاں آ گئیں تو پاکستان کی بنی ہوئی نہیں چلیں گی, کون خریدے گا ان کو؟ اگر مثلا چائنا چاہتا ہے کہ چائنا کی چیز, کسی نے چائنا سے ٹھیکہ لے لیا, چائنا سے کباڑ اٹھا کر لے آیا اپنے ملک میں بیچنے کے لیے, اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ ساری چیزیں چائنا کی خریدیں, تو اس وقت جاپان کی چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں. کیوں کہ ایک مؤثر شخصیت نے چائنا کا لائسنس لے لیا ہے, وہ یہ چاہتا ہے ادھر چائنا کا مال چلے, ادھر اصلی مال نہ چلے. لہذا اگر کوئی لے کر آنا چاہتا ہے تو اس کا لائسنس کینسل کروا دیتے ہیں, اس کے لیے کوئی مشکل کھڑی کر دیتے ہیں کہ یہ کاروبار ہی نہ کر سکے. ہوتا ہے نا یہ بازار میں, مارکیٹ میں. جی یہ کاروباری دنیا میں ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو, نظریاتی دنیا میں ہوتا ہے یہ کام, مذہبی دنیا میں ہوتا ہے یہ کام. میں ایک ماجرا پہلے سنا دوں آپ کو تاکہ یقین آ جائے کہ یہ ہوتا ہے یہ کام. ایک بہت بڑے فقی مرجع عظیم گزرے ہیں مرزا قومی کے نام سے, بہت ہی بزرگوار فرد گزرے ہیں مرزا قومی, جن کی کتابیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں حوزوں میں اور بڑے بڑے مجتہدین ان کی کتابیں پڑھتے ہیں, تدریس کرتے ہیں. یہ نجف سے آئے اپنے علاقے میں تبلیغ کرنے کے لیے, نجف سے فارغ و تحصیل ہو کر ہے, بہت عظیم. ظاہر ہے گاؤں کے لوگوں کو کیوں پتہ نہیں تھا اتنا مجتہد کیا ہوتا ہے, مرجع کیا ہوتا ہے. اس پہلے وہاں موجود ایک پیش نماز تھے, یہ مرزا بھی اسی گاؤں کے رہنے والے تھے, لیکن یہ سال آ سال 40-50 سال پڑھتے رہے, 40-50 سال پڑھ کر آئے اپنے ہی گاؤں میں. وہاں جو موجود تھے مولانا, انہوں نے دیکھا کہ یہ مرجع ہے, یہ تو پڑھا لکھا ہے اور جانتا ہے ہر چیز, ایک تقریر کرے گا لوگوں کو متاثر کر دے گا یہ, لہذا اس سے پہلے کہ لوگ اس کے پیچھے چل پڑے اس کا یہاں سے کلا کما کرو اس کا. اس نے کہا کیسے کریں؟ کلا کما کرنے کے لیے اس نے مشہور کر دیا کہ یہ کچھ بھی نہیں جانتا, یہ مرزا قومی کچھ بھی جاہل آدمی, ایسے ہی مشہور ہو گیا, یہ مجتہد ہے, مجتہد وغیرہ نہیں. لوگوں نے کہا نہیں بھائی, لگتا چہرے مورے سے لگتا ہے کہ یہ مجتہد ہے, کیونکہ لوگ تو رنگت سے دیکھتے ہیں نا مجتہد ہے یا نہیں, کہا رنگ اس کا لگتا ہے یہ مجتہدوں والا رنگ ہے اس کا. اس نے کہا نہیں ہے بھائی, میں کہہ رہا ہوں یہ مجتہد نہیں ہے. آخر لوگوں میں اور اس میں ٹھن گئی, اس نے کہا میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ مجتہد نہیں ہے. سب لوگوں کو جمع کیا مسجد کے اندر, جمع کر کے مرزا قمی کو بھی بلا کے لایا بڑے احترام کے ساتھ. لا کر اس نے کہا کہ یہ مرزا جو بہت بڑے مجتہد اور بڑی شخصیت ہیں, انہیں کہا کہ آپ لکھیں ادھر بورڈ پر تختہ سیاہ پر لکھیں سانپ, فارسی زبان میں مار کہتے ہیں اس کو, سانپ کو مار کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ ادھر لکھیں سانپ. مرزا کا دستخط بہت خوبصورت تھا, بہت ہی عالی, پرانے علماء قدیم ان کی رائٹنگ بہت اچھی عمدہ ہوتی تھی. انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے لکھا سانپ, بہت ہی زیبا خوشخطی کے ساتھ. پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ لوگ ان پڑھ تھے, دیہاتی تھے, پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. انہوں نے کہا دیکھو انہوں نے لکھا یہ سانپ. پھر خود اٹھ کر اس نے سانپ کی تصویر بنائی, تصویر بنا کے لوگوں سے کہا کہ بتاؤ کون سا سانپ ہے, یہ جو میں نے بنایا یا انہوں نے بنایا. لوگوں نے کہا جو آپ نے بنایا یہ سانپ. اس نے کہا جس کو سانپ لکھنا نہیں آتا وہ کیسے مرجع تقلید ہو سکتا ہے. لوگوں نے جلوس نکالا, مرزا قمی کو علاقے سے نکال دیا, کہا کبھی بھی خبردار ادھر نہیں آنا دوبارہ تم کے. ایسے ہوتا ہے دین و مذہب میں, ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی دوسرا آئے, وہ کوئی جس نے اپنی دکان بنا رکھی ہو وہ سمجھتا ہے میری دکان خطرے میں ہے. کیوں امام خمینی کا نام نہیں آنے دیا پاکستان میں, اور فکر امام اور راہ امام اور مکتب امام اور وہ اسلام ناب جس کی امام نے ترویج کی ساری دنیا کو جو بتایا, جو روح ولایت ہے, کیوں نہیں آنے دیا؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ جب خالص چیز مارکیٹ میں آ جاتی ہے نا خالص کوئی بھی نہیں خریدتا, نا خالص کوئی بھی نہیں خریدتا. اس لیے روک کے رکھا اس انقلاب کو. اس انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے عزیزان, میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, کسی حد تک تھوڑی سی جو طالب علمانہ معلومات ہیں ان کی روشنی میں بات کر رہا ہوں, اور سند اور حوالہ بھی رکھتا ہوں اپنی بات کے لیے اگر کسی کو چاہیے ہو, کہ اس وقت تک انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے میں اعداد و ارکان, یعنی کوئی ایسی رقم نہیں ہے جو آپ کو بتاؤں, بلینز ڈالر ابھی تک انقلاب کو روکنے کے لیے خرچ کیے گئے ہیں. انقلاب کو روکنے کے لیے, نور خدا بجھانے کے لیے, نور خدا بجھانے کے لیے. جیسے میں نے کہا نا کہ جو کتیا آسمان کو بھونکے وہ پاگل ہے, تو وہ بھی پاگل ہے جو سورج کو پھونکوں سے بجھائے. سورج پھونکوں سے بجھائے وہ بھی پاگل ہے, اور پاگل کتیا سے زیادہ بدتر ہے. آپ پھونکے مارتے رہو سورج نہیں بجھتا, چونکہ یہ اللہ نے روشن کیا ہے, اور اللہ کا روشن کیا ہوا چراغ نہیں بجھایا جا سکتا. انقلاب اللہ کا روشن کیا ہوا چراغ ہے, اسے کوئی بھی نہیں بجھا سکتا. ایک ماجرا جو آپ نے سنا ہوا ہے, بچوں نے نہیں سنا ہوگا, یہ باتیں بچوں کو بتانے کی ہیں, یہ تاریخ بچوں کو بتانے کی ہے, یہ تشیع کے معجزے ہیں, یہ امامت کی حقانیت کی دلیل ہے انقلاب اسلامی. اس وقت مفتی قطر, قطر کا مفتی اعظم قرضاوی, شیخ قرضاوی, اس کا بیٹا, یعنی اس وقت جہان تسنن عالم سنیت کا سب سے بڑا عالم, اس کا بیٹا شیعہ ہو گیا ہے پچھلے سال, زیادہ عرصہ نہیں گزرا, پچھلے سال وہ شیعہ ہو گیا. اور وہ شیعہ کیوں ہوا؟ اس نے تشیع نہ تحقیق کی, ریسرچ کی, مناظرے سنے اور یہ چیزیں, ان میں نہیں آیا, بلکہ وہ شیعہ اس وجہ سے ہوا, اس نے کہا کہ جس مکتب میں, جو مکتب سید حسن نصر اللہ پیدا کر سکتا ہے وہ مکتب غلط نہیں ہو سکتا. کہا کہ سید مقاومت کا وجود اس مکتب کی حقانیت کی دلیل ہے. اس کے بعد سے اس کا باپ بخلا گیا, اور اس نے تشیع کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا ہے, بہت زہر اگل رہا ہے ابھی, کہ تشیع کو بڑا خطرہ بنا کر عربوں کے لیے اور سنیوں کے لیے پیش کر رہا ہے اور ورگلا رہا ہے. وہ تشیع جو محافظ سنی ہیں, اس تشیع کو خطرہ بنا کر پیش کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جتنی قربانیاں تشیع نے فلسطین کے لیے دی ہیں اتنی کسی اور نے نہیں دی ہیں، اور فلسطین کے اندر تشیع نہیں ہے، ساری قربانیاں تشیع نے دی ہیں، یہ بخلا گئے ہیں اس چیز سے۔ اس انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے بلینز ڈالر ابھی تک خرچ کیے جا چکے ہیں، پہلے جنگ کی صورت میں عراق میں صدام جیسے احمق کو بٹھایا تخت پر، اس کو لائے، پھر اس کو اکسایا، ایک درندے وحشی جانور کو 8 سال تک وہ لگا رہا یورپ کی مدد سے، امریکہ کی مدد سے، عربوں کی مدد سے۔ فقط کویت نے اس کو بلینز ڈالر دیے ہیں انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے، وہی کویت جو امام نے پہلے کہا ہوا تھا کہ جو کتا پالو پاگل کتا، وہ پاگل کتا ایک دن اسی کو کاٹتا ہے جو اس کو پالتا ہے، اور صدام نے یہی کام کیا، وہ پاگل کتے نے ان کو کاٹا، اور یہی کام ہمارے ملک میں بھی ہوا۔ ہمارے یہ بیوقوف حکمرانوں نے، جرنیلوں نے اور سول بیوروکریسی نے اور ایجنسیوں نے مل کر ان احمقوں نے درندے دہشت گرد پالے، اس لیے پالے کہ تشیعوں کا قتل عام کریں، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ پاگل کتے پال رہے ہیں، یہ پاگل کتے لوٹ کر انہیں کو کاٹ رہے ہیں۔ جو بھی پاگل کتے پالے گا وہ کاٹنے کے لیے بھی تیار ہو، یہ کتے بابلے ہوتے ہیں، بابلے کتے کو نہیں معلوم ہوتا کس کو کاٹنا ہے کسے نہیں کاٹنا ہے، یہ بابلے کتے ہیں۔ اس وقت صدام پہلا ایک اس کا نمونہ تھا، پہلے اس نے صدام کو اتارا، 8 سال تک اس نے تباہی مچائی، عراق کو بھی ویران کیا، ایران کو بھی ویران کیا، لیکن اس انقلاب کو ختم نہیں کر سکا، پہلے سے زیادہ انقلاب مضبوط تر ہو گیا۔ انقلاب کو ختم کرنے کے لیے خود امریکہ نے اسپیشل فورس تیار کی، ڈیلٹا فورس، ڈیلٹا فورس انہوں نے تیار کی اپنے یرغمالی رہا کرنے کے لیے، آزاد کروانے کے لیے۔ بزرگوں کو پتا ہوگا، بچوں کے لیے یاد کر رہا ہوں، انہوں نے امریکہ نے اسپیشل فورس تیار کی، ڈیلٹا فورس کمانڈو، جن کو تقریباً 6 ماہ سے 1 سال تک ان کی مخصوص ٹریننگ ہوتی رہی، اور ان کے لیے اسپیشل جنگی مشینری بنی، یعنی سپر ماڈرن طیارے ان کے لیے بنائے گئے، ہیلی کاپٹر بنائے گئے، جنگی ساز و سامان بنایا گیا، اور معمولی ٹریننگ، کمانڈو ٹریننگ سے زیادہ اعلیٰ ترین ٹریننگ ان کو دی گئی، جنگ کی بھی، الیکٹرانک کی بھی، اور دیگر حوالوں سے۔ یہ فورس آئی، اتر گئی ایران کے اندر، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی کاروائیاں یہاں ہوں گے، کچھ لوگ جو فوج سے یا ان شعبوں سے تعلق رکھتے ہوں گے یا ہوگا پہلے سے، کہ جب اس قسم نہ بھی ہو تو آج کل میڈیا نے یہ باتیں عام کر دی ہیں کہ جب بھی کوئی فوجی حملہ یا کاروائی ہوتی ہے اتنی بڑی، تو پہلے سے موسم پہلے سے چیک ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کیسا ہوگا، آیا موسم بارش ہوگی، دھوپ ہوگی، ٹیمپریچر ہوگا، نہیں ہوگا، آندھی ہوگی، نہیں ہوگی، یہ سب پہلے سے انہوں نے پیشن گوئی کی ہوتی ہے، ان کے علوم کے مطابق، تجربات کے مطابق، کہ بالکل آمادہ ہے یہ دن اور یہ موقع حملے کے لیے آمادہ ہے۔ یہ فورس آئی، آ کر مشہد کے قریب ایک تبس صحرا ہے، اس کے اندر یہ ڈیلٹا فورس اتری، اتر کر انہوں نے وہاں سے فیول لینا تھا، تیاری کرنی تھی، اپنے ایرانی ساتھی جو خیانتکار ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، منافق، ان کے ساتھ انہوں نے مل کر تہران کو آ کر بمباری کرنا تھا، امام کے گھر پر انہوں نے بم پھینکنے تھے، قوم کے اوپر بم پھینکنے تھے، بہت سارے انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا، اور بڑے بم، بڑے پاور والے بم لے کر آئے تھے یہ۔ یہ جب آ کر تیاری کی انہوں نے، تو اسی وقت خداوند تبارک و تعالی نے اپنی سپاہ کو فعال کر دیا، وہی سپاہ کہ جب ابراہا کعبہ ویران کرنے آیا تھا، جب کعبہ ویران کرنے آیا تھا تو خدا نے اپنی فوج، اپنی سپاہ کو اٹھا دیا، اور وہ سپاہ کون سی تھی؟ ابابیل، پرندے، ان کے ہاتھوں سے وہ نابود ہوا۔ لیکن اس قرن اور صدی کے معجزے میں ابراہا کے واقعے سے بھی بڑا عمل ہوا، وہ کیا تھا کہ اس ابراہا کے پاس فیل تھا، ہاتھی تھا، اس ابراہا کے پاس سپر سونک ٹیکنالوجی تھی، سپر ماڈرن ٹیکنالوجی تھی، اس کا ہاتھی بہت بڑا تھا جو آج کے ابراہا کے پاس موجود تھا، جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ان کو نابود کرنے کے لیے خدا نے صحرا کے ریت کے ذروں کو حکم دیا، اور اسی وقت جو ان کے محکمہ موسمیات نے بتایا ہوا تھا کہ اس ہفتے پورے میں موسم بالکل امن رہے گا اور آرام رہے گا، اسی وقت صحرائی آندھی شروع ہوئی، ریت کی آندھی شروع ہوئی، اور یہ ابراہ کے فیل آپس میں ٹکرائے، نابود ہوئے، تباہ ہوئے، انہیں واپس جانے کا بھی راستہ نہیں ملتا تھا، واپس جانے کا انہیں راستہ نہیں ملتا تھا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنا انہوں نے خرچ کیا، اتنی تیاری کے ساتھ انقلاب کو نابود کرنے کے لیے نکلے، لیکن جب یہ رسوا ہو کر، شکست کھا کر اور واپس لوٹے تو اس وقت کے یزید نے، جمی کارٹر نے روتی ہوئی آنکھوں سے کے ساتھ یہ کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے خدا خمینی کے ساتھ ہے۔ خدا خمینی کے ساتھ تھا، اس لیے کہ تنہا چیز جس نے امام خمینی کو کامیاب کیا وہ یہی چیز تھی کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ امام خمینی نے اسلحے کے زور سے یہ کام نہیں کیا، ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ کام نہیں کیا، فقط ایک جملے کے ذریعے کیا کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ جب امام خمینی پیرس میں تھے، انقلاب کی تحریک اپنے زوروں پر پہنچ گئی، ایک فرانسیسی رپورٹر آیا امام کے پاس اور آ کر امام کو یہ کہتا ہے کہ آپ شاہ کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ امام نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ پھر اس نے پوچھا کہ آیا آپ تہران پہنچنے میں، چونکہ تہران ایئرپورٹ بند کیا ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا جو جہاز آئے گا ہم اس کو ہٹ کریں گے، تو آیا آپ تہران پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ امام خمینی نے فرمایا مجھے نہیں معلوم۔ کہا کہ آپ اسلامی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ اسی طرح کے اس نے چند اور سوال کیے تو امام نے سب کا جواب دیا مجھے نہیں معلوم۔ تو تعجب سے کہتا ہے کہ پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے، وہ زمانہ جو تھا پوری دنیا پریشان تھی، پوری دنیا شرق و غرب صرف نگاہیں لگی ہوئی تھی کہ امام خمینی کا طیارہ تہران آتا ہے یا نہیں آتا، کیا ہوتا ہے، ساری دنیا جاگ کے، راتوں کو جاگ کر، اس زمانے میں یہ ٹی وی چینل نہیں تھے اتنے، صرف ریڈیو ہوتا تھا اور ریڈیو سے کان لگائے سنتے رہتے تھے لوگ، بہت کم گھروں میں ٹی وی تھا، اکثر ریڈیو پہ سن رہے ہوتے تھے، سب ریڈیو پہ کان لگائے لہجے لہجے کی خبریں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ طیارہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ تو وہ رپورٹر پوچھتا ہے کہ عجب لیڈر ہے کہ ساری دنیا کو اس نے پریشان کر رکھا ہے، ایک عجیب قیامت اس نے برپا کر رکھی ہے، ایرانی سارے روڈ پہ نکل آئے ہیں، اس کی وجہ سے امریکہ کو نیند نہیں آ رہی ہے، چین نہیں آ رہا ہے، اور میں اس سے جو بات پوچھتا ہوں یہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے۔ یہی جملہ اس نے امام کو کہہ دیا کہ آپ کو تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، تو آپ کیسے لیڈر ہیں؟ امام نے کیا کہا، بڑی آرام کے دھیمے لہجے میں کہا، کہا کہ آخر تو سوال عجیب قسم کے کرتا ہے مجھ سے، تو وہ سوال کر رہے ہیں جو خدا سے پوچھنے کے ہیں، یہ سارے کام تو اللہ کے ہیں، یہ خمینی کا کام نہیں ہے، خمینی کی بات خمینی سے پوچھ، مجھ سے یہ پوچھ کہ حکومت بنے یا نہ بنے، میرا طیارہ پہنچے یا نہ پہنچے، شاہ گرے یا نہ گرے، میں اس راہ کو جاری رکھوں گا۔ اگر ساری دنیا مجھے چھوڑ جائے، خمینی یکا و تنہا ان یزیدیوں کے مقابلے میں ڈٹا رہے گا۔ فرمایا خمینی سے خمینی کا کام پوچھ، تو اللہ کے کام خمینی سے پوچھ رہا ہے۔ کامیابی عطا کرنا ہے، اللہ کا کام یزید کو نابود کرنا ہے، اور یہی تنہا ذریعہ تھا۔ عزیزان، انقلاب کو روکنے کے لیے بڑی کاروائیاں ہوئیں، بلینز ڈالر. ابھی بھی امریکی کانگریس سالانہ جو اعلان کر کے یہ بجٹ پاس کرتے ہیں صرف ایران کے لیے 21 ملین ڈالر جو ظاہر کرتے ہیں, ورنہ ہوتے 21 بلین سے بھی زیادہ ہیں. سالانہ 21 ملین ڈالر کئی سالوں سے امریکی کانگریس ہر سال بجٹ کا باقاعدہ حصہ بناتی ہے انقلاب کو ختم کرنے کے لیے. اس وقت انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے تقریباً 100 کے قریب ٹی وی چینل چل رہے ہیں. ٹی وی چینل تقریباً 300 کے قریب نیوز پیپر اور میگزین چھپتے ہیں انقلاب کو ختم کرنے کے لیے. تمام وسائل عربوں کے, ارد گرد عرب ہے نا, عربوں کے تمام وسائل انہوں نے اس سمت میں لگائے ہوئے ہیں. عرب دنیا کو کہا ہوا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہو سکتا ہے انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے کرو. اس لیے اسی 22 روزہ جنگ میں جب ایک طرف سے ایران حماس کی طرف لگا ہوا تھا, عربوں نے جا کر یہ کہا کہ ہمارا دشمن اسرائیل نہیں بلکہ ایران ہے. کہ ایران ہے کیوں؟ ایران ہے چونکہ ایران کے اندر تشیع ہے, ایران کے اندر تشیع ہے, اس لیے ہمارا سب سے بڑا دشمن یہ. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ کام کرو. ایک کام جو یہی آپ کے ملک میں انجام پایا, سعودی جو ابھی ان کا ولیعت مرنے والا ہے, ابھی بیمار ہے, موجودہ جو فرمان روا ہے یہ بھی تقریباً گور کے قریب پہنچ چکا ہے, قبر کے 80 سال سے اوپر ہو گیا ہے یہ بھی, اور جو اس کا ولی عہد ہے جس کو بعد میں بنانا تھا وہ سرطان کا مریض ہے. شاید وہ فرمان روا سے پہلے ولی عہد, ہاں ولی عہد سے جان چھوٹ جائے. اس وقت ان کے اندر جنگ ہے, اس خاندان کے اندر جنگ ہے, اور ایک بڑا قوی مضبوط کینڈیڈیٹ, غور سے سنیے گا اس مطلب کو, ایک بڑا مضبوط کینڈیڈیٹ جو بعد میں سعودی سلسلے کے فرمان روائی کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے, ان کا سابقہ سفیر امریکہ کے اندر بندر بن ترکی, نام اس کا ہے بندر, بندر بن ترکی, یہ شخص ہے جو خطرناک ترین مہرہ ہے صہیونزم کا, مہرہ خطرناک ترین انسان اس وقت, جس نے حزب اللہ کے خلاف پورا نیٹ ورک بنایا ہے, حماس کے خلاف پورا نیٹ ورک اس نے بنایا ہے, اور جس نے عربوں کی اور اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو آپس میں مربوط کیا ہے, حزب اللہ کے خلاف, حماس کے خلاف اور انقلاب کے خلاف بہت خطرناک کام کر رہا ہے. یہ شخص پاکستان بھی آیا ہے, افغانستان بھی گیا ہے. انہوں نے بڑے بڑے دہشت گرد گروپ جو اس وقت پاکستان میں ہیں, چونکہ انہی کے پیسے سے بنے تھے اور چل رہے ہیں, سرپرستی بھی انہوں نے کی ہے, آ کر انہوں نے پاکستان میں اس علاقے میں گیا یہ شخص, جا کر وہاں سے اس نے ان کو کہا ہے کہ تم نیٹو کے خلاف, امریکہ کے خلاف, یورپ کے خلاف ادھر ادھر جنگ اپنی دہشت گردوں کو کہا کہ بند کرو, تم اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہو, یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. کہا کہ سارے گروپ, جتنے بھی گروپ, القاعدہ ہو یا طالبان ہو یا جو بھی ہوں, جتنے دہشت گرد گروپ ان کے ذیلی ہیں, یہ سب کے سب اپنے اپنی کاروائیاں بند کریں, اپنی فورسز ساری جمع کریں, جمع کر کے صرف ایک محاذ پہ لڑنا ہے, اور وہ کون سا محاذ ہے؟ وہ انقلاب اسلامی ہے. لہذا انہوں نے پوری فورسز اپنی سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ خبروں میں سنتے ہوں گے کہ کرزئی نے کہا ہے کہ ہم طالبان کو معافی کا اعلان کرتے ہیں, سنتے ہیں نا ایسی خبریں؟ ہو یہ خبریں حساس ہوتی ہیں, ان کا بڑا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, پیچھے پس منظر ہوتا ہے ان خبروں کا, یہ خبر ایسے سادہ نہیں ہوتی. اس نے کہا کہ ہم ان کو معافی کا اعلان کرتے ہیں, ہم فلاں کرتے ہیں, ان کی یہ کام چل رہا ہے, اور اس کے پیچھے بھی بلینز ڈالر خرچ ہو رہے ہیں تاکہ جتنے دہشت گرد ہیں ان سب کو جمع کر کے محاصرہ کریں انقلاب اسلامی کا. یہ جدید ترین کاروائی ہے ان کی. ایک کاروائی اور انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے جس سے ہم متاثر ہیں, یہ مکر و مکر اللہ, شیطان بھی مکر کرتا ہے, شیطان کے چیلے بھی مکر کرتے ہیں, اللہ بھی مکر کرتا ہے, واللہ خیر الماکرین, لیکن اللہ کے مکر کے سامنے ان کا مکر چلتا نہیں ہے. اللہ کا مکر کیا ہے؟ اللہ کا مکر دھوکہ دینا نہیں ہے. شیطان کا مکر دھوکہ دینا ہے. اللہ کا مکر دھوکہ دینا نہیں ہے. اللہ کا مکر یہ ہے کہ جو بھی دین کے خلاف سازش بناتا ہے اللہ اس سازش کو انہی کی طرف پلٹا دیتا ہے. یہ اپنے دام میں خود پھنس جاتے ہیں. اس لیے فرمایا خدا نے کہ مکر و مکر اللہ. مکر کہتے ہیں غیر محسوس طور پر کسی کے لیے سازش بنانا، خطرہ بنانا غیر محسوس طور پر. مکار لوگ تو ٹی وی پہ دیکھے ہوں گے آپ نے، ایسے تو نہیں ہوتے نا. مومنین کی آبادی میں تو مکار لوگ نہیں ہو سکتے نا، اہل مکر. مومنین کی آبادی میں، سادات کی آبادی میں، سیدہ والی میں مکار لوگ تو تصور نہیں کیے جا سکتے. لیکن ٹی وی کی کوئی ضمانت نہیں ہے، ممکن ہے وہاں پر رہتے ہوں گے. کبھی دیکھے مکار یا نہیں؟ جی آج تک نہیں دیکھے آپ نے مکار لوگ. خوب الحمدللہ مکر نہیں ہے یہاں پر. مکار لوگ، دھوکہ باز لوگ، فراڈیے لوگ، جن کا ایک نہیں کئی کئی چہرے ہیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جن کے بارے میں فرمایا تھا کوفیوں کو جو خطبہ دیا بی بی نے، اس میں یہی کہا الا یا اہل الکوفہ یا اہل المکر، اے مکارو، اے ہزار چہرہ لوگو، اے ہزار چہرہ لوگو، تمہارا ظاہر کچھ ہے، تمہارا باطن کچھ اور. کوفی مکار تھے. مکر یعنی غیر محسوس طور پر نقصان پہنچانا. یہ غیر محسوس طور پر دین کے خلاف سازش بناتے ہیں. اللہ کا مکر یہ کہ ان کی سازشیں خود انہی کی طرف لوٹا دیتا ہے، غیر محسوس طور پر، کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ جو نقشہ ہم نے دین کے لیے بنایا تھا اس میں خود پھنس جاتے ہیں. یہ مکر خدا ہے. اور ہمیشہ خدا پہ ایمان رکھیں، اللہ پر ایمان رکھیں. اللہ جس کے ساتھ ہوگا اسے کوئی نابود نہیں کر سکتا. انہوں نے جو سازش بنائی وہ یہ ہے عزیزان کہ انقلاب کا راستہ روکا جائے. چند سال قبل امریکہ میں، واشنگٹن میں، کچھ علماء کو، شیعہ علماء جمع کیا انہوں نے. اس میں کچھ پاکستانی بھی ہیں جن کی پیدائش پاکستان میں ہوئی ہے، بے شک نیشنلٹی کہیں اور کی ہوگی لیکن پیدائش ان کی اس ملک میں ہوئی ہے، آتے جاتے رہتے ہیں. یہ بھی اس میں شامل تھے. کچھ عراقی اس میں شامل تھے، کچھ ایرانی بھی اس میں شامل تھے. ان لوگوں کو ملا کر ایک کمیٹی یا ایک انجمن بنائی گئی ہے مسلم امہ کے نام سے. اور ان لوگوں کو سابقہ ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر، وہ جس کا معاشقہ کسی عورت سے ہوا، بدنام ہو کر اس کو ہٹایا گیا، اگر خبروں میں اس کا پیگیری کی ہو آپ نے، پال والفوویز اس کا نام ہے، پال والفوویز. بش کا مشاور رہا ہے جنگی امور میں. اس کا تعارف یہ سن لے کہ جس نے عراق کی جنگ کا نقشہ بنایا تھا، جس شخص نے عراقی جنگ کا جس نے نقشہ بنایا تھا، اس شخص نے اس کمیٹی کا افتتاح کیا ہے. یہ مہمان خصوصی تھا. ابا کبا والے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، امامے والے، اور یہ مہمان خصوصی تھا. اس نے صدارت کی، اس نے تقریر کی اور ان کو ایجنڈا دیا. اس نے ایک نکاتی ایجنڈا، انہوں نے کہا کہ جتنا بجٹ چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، تم تشیعوں کو بچاؤ. کیا کہا؟ کہا تم تشیعوں کو بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ کہا کہ تشیعوں کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ تشیعوں کے اندر خمینیات گھس گئی ہیں، افکار خمینی آ گئے ہیں. تمہارا یہ فریضہ ہے، بجٹ جتنا تمہیں چاہیے ہم دیں گے اور دے بھی رہے ہیں، کہ تم تشیعوں سے فکر خمینی باہر نکالو. یہ چند سال پہلے عمل ہوا. جدید ترین عمل جو چند مہینے قبل ہوا، یعنی یہ سال بھی نہیں گزرا ابھی اس عمل کو، برکسل میں یا برسل میں، دونوں طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے، برسل میں یا برکسل میں، انہوں نے، برسل یورپ کا شہر ہے، بیلجیم کا دارالخلافہ، برسل میں میٹنگ کی انہوں نے. صرف عرب دنیا کو، اس میں پاکستانی شامل نہیں تھے، فقط عرب. عرب شیعہ رہنما انہوں نے اکٹھے کیے، عرب شیعہ رہنما انہوں نے اکٹھے کیے، چند ماہ قبل کی بات ہے یہ، برسل شہر میں میٹنگ ہوئی ان کی، اور ان سے یہ تقاضا کیا گیا کہ آپ کا فریضہ یہ ہے کہ جتنی بھی عرب تشیع ہے عرب دنیا میں، جیسے عراق ہے، جیسے لبنان ہے، جیسے بحرین ہے، یہ بڑے بڑے شیعہ سیکٹر ہیں، یہ جہاں پر لاکھوں شیعہ رہتے ہیں یہاں پر، اور بہت بڑی تعداد شیعہ کی سعودی عرب میں ہے، کہ الحمدللہ سعودی عرب میں عزیزان یہ بہت بڑی خوشخبری بھی ہے ہمارے لیے، یہ تشیعوں کے لیے کہ انقلاب اسلامی کے نتائج میں سے آج بیدار ترین شیعہ سعودی عرب میں موجود ہیں، بیدار ترین شیعہ، اس شکنجے میں جہاں پر ہمیشہ ان کے سر پر موت منڈلاتی رہتی ہے، لیکن وہاں پر بھی ان شیعوں نے کمال کر دکھایا، ایک ہی ہفتے کے اندر دو دفعہ غزہ کے مظلوموں کے لیے جلوس نکالا انہوں نے، جنہیں اپنا ماتمی جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ہے، یہ غزہ کے مظلوموں کے لیے خود مظلوم ہیں، بس وقت کہتے ہیں نا جی ہمیں تو اپنا ہی بدبختی سے نجات نہیں ملتی، سعودی شیعہ سے زیادہ مشکل میں اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے خود اپنی مجبوریوں کو دیکھ نظر انداز کیا، اپنی مشکلات کو نظر انداز کیا، اور غزہ کے مظلوموں کے لیے ایک ہفتے میں دو دفعہ جلوس نکالا، 460 آدمیوں کو سزا ہوئی، پکڑے گئے، جن میں سے 60 آدمیوں کو سزائے موت ہوئی، لیکن اس کے باوجود پیچھے نہیں ہٹے، بہت ہی کاروائی ہے، جمع کیا انہوں نے شیعہ لیڈروں کو جو علاقائی طور پر مؤثر تھے، لیڈروں سے مراد جو اپنے اپنے علاقے میں مؤثر ہیں، شیعہ کمیونٹی کے اندر، شیعہ جمعیت کے اندر جو مؤثر لوگ تھے، ان کو انہوں نے جمع کیا، جمع کر کے یہ ماموریت ان کو سونپی کہ آپ کا کام عرب تشیعوں کو، عرب شیعہ قوم کو انقلاب سے دور رکھنا ہے، اور یہ کاروائیاں شروع ہو گئیں، اس سے اس کے آثار بھی چند مہینوں سے نظر آنا شروع ہو گئے، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ تشیعوں کو، عرب دنیا کے تشیعوں کو انقلاب سے دور رکھنا ہے، تو کیا آپ یوں سمجھتے ہیں عرب دنیا میں چونکہ قوم پرستی کی وجہ سے، عرب بھی قوم پرست ہیں، ایران میں بھی قوم پرستی کافی حد تک ہے، اور قوم پرست جہاں قومیت کی بات آ جائے وہاں تھوڑا آپس میں ملاپ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن عرب دنیا میں قوم پرستی کے باوجود انقلاب کے اثرات پڑے، ان اثرات کو آپ نے دیکھ لیا، شیعہ دنیا پر بھی پڑے، سنی پر بھی پڑے، شیعہ دنیا پر پڑنے والے اثرات کا ایک پھول خوبصورت حزب اللہ ہے، جو مہک انقلاب کی وہاں پہنچی، جو پھول کھلا انقلاب کے گلستان میں، وہ حزب اللہ ہے، اور سنی دنیا پر اثرات پڑے اور اس کا نتیجہ جہاد اسلامی اور حماس ہے اس وقت، جو خالصتاً فرزندان انقلاب ہیں، جو خالصتاً انقلاب سے پھوٹے ہیں یہ، لیکن پاکستان میں توجہ فرمائیں، میں سابقہ مجلس میں بھی کہہ آیا ہوں کہ پاکستان انقلاب کے اثرات کو قبول کرنے کے لحاظ سے آمادہ ترین سرزمین ہے، قوم پاکستانی قوم سب سے زیادہ آمادہ، وہ لوگ جو انقلاب کے اثرات کو قبول کر سکتے تھے وہ پاکستانی ہیں، اور یہ مطالعہ صرف ہمارا نہیں سب کا ہے، یہ سب کو معلوم تھا کہ انقلاب کے اثرات پاکستانی قبول کریں گے، اور شروع بھی یوں ہی ہوا، جب انقلاب رونما ہوا سب سے پہلا شخص پاکستانی تھا جس نے امام کو دعوت دی کہ آپ یہاں پر آئیں، سب سے پہلا شخص، اور وہ مولانا مودودی ہیں، یعنی پاکستان کی آمادگی کی حد دیکھیں آپ، جب شیعوں کو ابھی پتہ بھی نہیں تھا کہ خمینی نام کا کوئی رہبر ہے یا نہیں ہے، جب شیعوں کو لوریاں سنائی جا رہی تھی اس وقت ایک سنی رہنما کو یہ پتا تھا کہ یہ کیا گوہر ہے، یہ کیا گوہر ہے. انہوں نے باقاعدہ دعوت بھی دی کہ آپ یہاں آ جائیے، اگر آپ کو عراق میں پناہ نہیں ملتی، اگر آپ کو کویت میں پناہ نہیں ملتی، اگر آپ کو کسی ملک میں پناہ نہیں ملتی، ہم تیار ہیں آپ کو پناہ دینے کے لیے. اور حتیٰ بعض سیکولر لوگوں نے بھی دعوت دی امام کو کہ آپ پاکستان آ جائیں. اور جب انقلاب برپا ہوا، سب سے پہلے قبول کرنے والوں میں بھی، حمایت کرنے والوں میں بھی پاکستانی موجود تھے، پیش پیش تھے پاکستانی. یہ دلیل ہے اس بات پر کہ پاکستان انقلاب کے اثرات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ترین سرزمین تھی، سب سے زیادہ مناسب، اور آج بھی ہے عزیزان، آج بھی ہے. یہ جو آپ کے ہم وطن اور آپ کے ہم شہری نے یہ کہا تھا کہ یہ کشت ویران ہے، یہ کھیت ویران ہے، لیکن یہ کھیت ویرانی باغبان کی وجہ سے ہے. کھیت کا قصور نہیں ہے، باغبان کا قصور ہے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے، ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا نم چاہیے اس مٹی کو، یہ بڑی زرخیز زمین ہے. یہ قصور کھیت کا نہیں ہے، آمادہ ترین کھیت، زرخیز ترین کھیت. آپ سیالکوٹ میں سنیں چاول اچھا اگتا ہے، اور سیالکوٹ کی سرزمین یا اس علاقے کی سرزمین اچھا چاول اگانے کے لیے مناسب ہے. لیکن اگر کوئی کسان، کوئی شخص جس کی بہترین سونا اگلنے والی زمین ہو، لیکن یہ اس زمین پہ ہل نہ چلائے، اس زمین سے پولی نہ اکھاڑے، اس زمین میں بیج نہ بوئے، اس زمین کو پانی نہ دے، اور روزانہ جا کر زمین کے کنارے کھڑے ہو کر زمین کو بدنام کرے، اے نالائق زمین، اے نااہل زمین، تو زمین یہ سارے جملے اس کو لوٹائے گی کہ میں تو زرخیز ہوں، تو نالائق ہے کہ میرے اندر بیج نہیں ڈال رہا. صفت، اس کا علم امام راحل کو بھی تھا. امام خمینی نے جن قوموں کی تعریف کی ہے، ان قوموں میں سر فہرست پاکستان کی قوم ہے. امام کو پتا تھا کہ یہ امت آمادہ ترین امت ہے، سب سے زیادہ تیار ہے. لیکن عزیزان، انہیں معلوم تھا، دشمنان انقلاب کو معلوم تھا کہ پاکستان جب آمادہ سرزمین ہے اس فکر کو قبول کرنے کے لیے، تو کوشش یہ کی جائے کہ یہ تفکر اس سرزمین میں نہ آئے، نہ آئے. لہذا پہلے یہ کوشش کی گئی باقاعدہ طور پر. میں نے کہا نا کہ سب سے پہلے سنی علماء نے انقلاب کو قبول کیا پاکستان میں، سنی علماء نے باقاعدہ وفد بنا کر، پہلا پاکستانی وفد، بلکہ میں یہ کہوں کہ انقلاب کی کامیابی کے بعد پہلا غیر ملکی وفد پاکستان کا گیا، اور سنی علماء کا وفد گیا ہے. انہوں نے جا کر عہد کیا اور کہا کہ ہم آپ کے سپاہی ہیں، امام کے ساتھ جو حکم دو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن کچھ ہی عرصہ گزرا، سال بھی نہیں گزرا، سال سے کم عرصے میں پروپوگنڈا شروع ہوا کہ یہ اسلامی انقلاب نہیں بلکہ شیعہ انقلاب ہے، یعنی اہل سنت کو انقلاب سے دور کرنے کے لیے کوشش کی گئی، بھرپور کوشش کی گئی. اس میں بہت سارے نالائکوں سے فائدہ اٹھایا گیا، بہت سارے نادانوں سے فائدہ اٹھایا گیا، اور انہیں جا کر یہ تعلیم دی گئی، انہیں پیسے دیے گئے، خریدا گیا کہ تم یہ جا کر پروپوگنڈا کرو کہ یہ اسلامی انقلاب نہیں بلکہ شیعہ انقلاب ہے. اور وہ کامیاب ہو گئے اس ملک کے اندر. کتابیں لکھی گئیں، تقریبیں ہوئیں، چاکنگ کی گئی، ہر ممکنہ طریقے سے یہ کہا گیا کہ یہ اسلامی انقلاب نہیں. خوب اس طرح سے اہل سنت کو دور کر دیا گیا. اب شیعہ، آپ کو معلوم ہے ان بزرگوں کو کہ اوائل انقلاب میں، عزیزان اوائل انقلاب میں سب سے زیادہ جو ہم دور طبقہ سمجھتے ہیں نظریاتی طور پر، عموماً یہ مشہور ہو گیا ہے، ایسے ہے نہیں لیکن یہ مشہور ہو گیا ہے، جو نظریاتی لوگ ہیں، جو سنجیدہ طبقہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انقلاب سے سب سے زیادہ دور طبقہ ذاکرین ہیں، یہی سمجھا جاتا ہے نا آج. ایسے نہیں تھا. ان بزرگوں نے سنا ہوگا انہی ذاکروں سے جو ساری عمر مولا علی کے قصیدے پڑھتے رہے تھے، جا جب انقلاب آیا انہوں نے امام خمینی کے قصیدے پڑھنا شروع کیے. آپ نے سنی ہوگی, آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہیں بعضوں کے قصیدے موجود ہیں انہی ذاکروں نے, یہ بڑے بڑے ذاکر جن کو کہا جاتا ہے علماء دشمن, مذہب دشمن اور فلاں فلاں, نہ یہ انقلاب کے قصیدے پڑھنے والے, امام خمینی کے قصیدے پڑھنے والے تھے. مجھے یاد ہے میں نے خود سنے ان سے قصیدے, یعنی وہی جن کو کہا جاتا ہے یہ دشمن ہے, وہ دشمن نہیں تھے, انہوں نے قصیدے لکھے اور بہترین قصیدے. ان کے بول اب مجھے یاد نہیں ورنہ آپ کو سنا بھی دیتا کوئی ایک آدھ قصیدہ یہاں پر, اس زمانے کی یاد آپ کی تازہ ہو جاتی. ان بزرگوں نے سنے ہوں گے, موجود تھے یہ لوگ. کوئی طبقہ ایسا نہیں تھا جس کے دل میں انقلاب کی محبت نہ ہو, جو تیار نہ ہو انقلاب کو قبول کرنے کے لیے. کوئی شیعہ ایسا نہیں تھا اس سرزمین پر, کوئی شیعہ جس رنگ میں بھی ہو, وہ شیعہ نمازی ہو, وہ شیعہ ماتمی ہو, وہ شیعہ ذاکر سننے والا ہو, وہ شیعہ ملنگ ہو, جو مختلف شکلیں روپ ہیں یہاں بنے ہوئے, وہ سب کے سب متفقہ طور پر اس ایک نقطے پر متفق تھے کہ یہ انقلاب ہمارا ہے, یہ انقلاب ہمارا ہے. کیا ہوا عزیزان اس ملک کے اندر کہ آج فاصلہ دیکھیں کتنا بڑھا دیا پاکستان کے تشیع کا انقلاب سے. وہ افراد اس سرزمین جو سب سے آمادہ تھی, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط خلیج فارس کے ارد گرد رہنے والے عرب ملکوں کے نام نہاد لیڈروں کو خرید کر انہیں یہ سونپا گیا ہے, یہ ماموریت دی گئی ہے, یہ ہدف دیا گیا ہے کہ تم نے عرب تشیعوں کو انقلاب سے دور کرنا ہے؟ کیا ہندوستان کے تشیعوں کے لیے پیسہ نہیں لگایا گیا؟ کیا پاکستان کے تشیعوں کے لیے پلاننگ نہیں کی گئی؟ یہ اس پلاننگ کا نتیجہ ہے, اور کامیاب پلاننگ کا نتیجہ ہے کہ آج انقلاب اسلامی کا دن ہے, تیسواں سالانہ یوم ہے, اور پورے ملک کے اندر سناٹا ہے, پورے ملک کے اندر سناٹا ہے. یہ سناٹا کیسے پیدا ہوا, کس طرح ٹھنڈا کیا گیا اس جوش کو, اس خروش کو؟ اس کے اوپر کام ہوا, کچھ لوگوں کو کہا گیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور کیا ان لوگوں نے آ کر. ان کے اور بھی بہت ساری ماموریتیں ہیں, اور بعض اوقات وہ مجھے اور آپ کو اپنا ہم نوا بھی بنا لیتے ہیں. کبھی ہمارے احساسات بھڑکا دیتے ہیں, کبھی ہماری عقیدت سے فائدہ اٹھاتے ہیں, کبھی ہمارے جذبات سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور جذبات سے فائدہ اٹھا کر ہمیں بھی اپنی ہاں میں ہاں ملا لیتے ہیں کہ تم بھی ہماری ہاں میں ہاں ملو, ہم بھی جذبات میں ہاں ملا دیتے ہیں. سوچتے تو نہیں ہے, دو موقعوں پر ہم نہیں سوچتے, ایک لعنت کرنی ہو کس پر کروا رہے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ کس پر لعنت کرنی. اگر ابھی کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ اس پنکھے پہ لعنت, سب کہیں گے بے شمار, یہ نہیں کہیں گے کہ اصل اس پنکھے اصل پنکھے پہ کیوں لعنت ہو, بالکل نہیں سوچیں گے. وہ پہلے غور تو کرو کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو. اگر کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ اگر کوئی ایسا کرے اس کا منہ توڑو, لیکن اگر کہہ دے کوئی یہ میں پیشگوئی کر رہا ہوں, ہوشیار رہیں نعروں اور سلواتوں اور ان میں ہوشیار رہیں. اگر کوئی کہے کہ مثلا خود اپنے آپ پر ان لوگوں پر جو لعنت کر رہے ہیں خود ان پر, تو پھر بھی کہہ دیں گے بے شمار, یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم, یہ بے شمار منہ پہ چڑھا ہوا ہے, جس کو کہنا ہے بے شمار کر دو بے شمار. پہلے غور کرو, فکر کرو کہ ہمیں کدھر لے کر جا رہے ہیں. میں ایک مثال ہمیشہ آپ کی خدمت میں دی ہے عزیزان, انقلاب امتوں کی بیداری کے لیے خدا نے ایک نور اس عصر میں جلایا, روشن کیا, ایک صبح پھوٹی, اس نور سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے یہ کام کیا گیا. جس طرح رسول اللہ کا فرمانا تھا ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاۃ, حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں. یہ نجات کی کشتی کیسے بنے گی, یہ نجات کی کشتی کیسے بنی, کیسے اس کشتی نجات پر سوار ہوں؟ کوئی ایسا حسینی رہبر آئے اس کشتی کا ناخدا بنے, ہمیں اپنے ساتھ ملائے اور ہمیں کہے کہ اس پر سوار ہو جاؤ. یہ جب پاکستان بنا, یہاں کی مثال دوں آپ کو, چونکہ سیالکوٹ میں کشتی نہیں ہوتی, پنجاب میں کشتیاں نہیں چلتی, چونکہ سمندر نہیں ہوتے یہاں, جوہر اور چھپر ہوتے ہیں اور چھپروں میں کشتیاں نہیں چلتی, وہ مینڈک اور جونکیں زیادہ ہوتے ہیں. جب پاکستان بنا تو انڈیا سے جو مہاجرین پاکستان میں آئے کس طریقے سے آئے؟ ٹرین پر بیٹھ کر. ٹرین پر آئے تھے نا اکثر, جی جو آئے تھے زیادہ ٹرین پر آئے, البتہ مختلف طریقوں سے آئے, کوئی پیدل آئے کوئی کس طرح سے آئے, لیکن بڑی تعداد ٹرین پر آئی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ آزادی کی ٹرین. اس کا نام کیا تھا؟ آزادی کی ٹرین. آزادی کی ٹرین پہ لوگ بیٹھے, راستے میں ان کا قتل عام ہوا, شہید کیا گیا, بہت بے دردی کے ساتھ ظلم و ستم ہوا ان لوگوں پر, لیکن پھر بھی وہ پرعزم تھے اور جو بچ گئے وہ پہنچائے یہاں پر. یہاں پہنچ کر پشیمان ہوئے کہ کہاں آ گئے ہیں, اب نہ واپس جانے کے ہیں نہ یہاں رہنے کے ہیں, کیونکہ ملک کی حالت ہی یہی بنائی ہوئی ہے. باہر سے آنے والے تو دور, ابھی جو ملک کے اندر والے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. سارے مومنین نظر کہتے ہیں, مجلس میں نظر مانی ہوئی ہے, بیٹا باہر چلا جائے, یہی کہتے ہیں نا سارے, بیٹا کہیں کسی نہ کسی طریقے سے بے شک افغانستان چلا جائے, پاکستان سے ایک دفعہ باہر ہو جائے. پہلے کہتے تھے پاکستان زندہ باد, اب کہتے ہیں پاکستان سے زندہ باد. یہ حکمرانوں کا تحفہ ہے, پاکستان سے زندہ باد. حکمرانوں کے بیٹے بھی یہاں نہیں رہتے, بڑے بڑوں کی اولاد یہاں, اب تو باقاعدہ اعلان کر کے ہیلی کاپٹر لے کے بیٹوں کو ملنے جاتے ہیں بھائی, قوم کو دھوکہ دیتے ہیں, اپنی اولاد یہاں نہیں رکھتے. یہ آزادی کی ٹرین تھی. عزیزان, انقلاب کو بھی آپ آزادی کی ٹرین سمجھیں, امتوں کی آزادی کی ٹرین, مسلمانوں کی عزت اور نجات کی ٹرین تھی. اور اس ٹرین پر بیٹھنے کے لیے لوگوں کو روکا گیا. اور ٹرینوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے اندر ایک خطرناک پودا ہوتا ہے, پوسٹ, کانٹا بدلنے والا. ایک آدمی ہوتا ہے جو کانٹا بدلتا ہے, یعنی ایک ٹریک پہ جاتی ہوئی ٹرین کا کانٹا بدل کے دوسری ٹریک پر چڑھا دیتا ہے, ایک پٹڑی پہ جاتی ہوئی کو دوسری پٹڑی پر چڑھا دیتا ہے. ٹرین میں بیٹھے ہوئے کو پتہ نہیں چلتا, پلیٹ فارم پہ آپ اونگ رہے ہیں, سو رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, آپ کو سرے سے پتہ نہیں چلتا کہ کانٹا کب بدلا, کیسے بدلا, اور بدل کر ہمیں کس ٹریک پر چڑھا دیا گیا ہے. عزیزان, یہ ساری امت انقلاب کی ٹرین پر سوار تھی. اس کا ملنگ بھی سوار تھا, اس کا عالم بھی سوار تھا, اس کا ذاکر بھی سوار تھا, اس کا جوان بھی سوار تھا, اس کا بوڑھا بھی سوار تھا. یہ کیا ہوا؟ کس نے کانٹا بدلا؟ کس نے کانٹا بدلا؟ اور ابھی تک عزیزان, یہ امت, یہ قوم جو پاکستان کے اندر موجود ہے, وہی اقبال کی نام اس میں کم ہے, اور وہ معرفت ہے, شعور ہے. جس دن اس قوم کے اندر معرفت و شعور آ گیا, یہ دنیا کی بہترین قوم بن کر ثابت کرے گی, اور وہ دن دور نہیں ہے. وہ دن دور نہیں ہے. صرف کانٹے بدلنے والوں سے آشنا ہو جائیں, جب پلیٹ فارموں پہ پہنچتے ہیں ذرا ہوشیار ہو جائیں کہ ہماری ٹرین کا کوئی کانٹا نہ بدل دے. ہم جا کسی اور سمت میں رہے تھے, ہمیں روانہ کسی اور سمت میں قرار دیا گیا ہے. عزیزان, انقلاب کے 30 سال بعد لبنان, جو ایران سے کوسوں دور ہے, وہاں پر حزب اللہ آج تشیع کی عظمت کا تاج بن گیا ہے, اسلام کی عظمت کا سہرا بن گیا ہے, اور بشریت کے لیے نمونہ بن گیا ہے. یہ انقلاب کا تحفہ ہے جو دیا. تو جس سے بارڈر ملتا ہے, یہاں ان 30 سالوں میں کیوں نہیں کچھ ہوا؟ جبکہ یہاں آمادگی زیادہ تھی, یہاں تیاری زیادہ تھی, کانٹا بدل دیا گیا. اب بھی دور نہیں, 30 سال بھی زیادہ نہیں گزرے. اگر 30 سال کے بعد بھی آ جائیں, اس ٹرین پر بیٹھ جائیں, یہ ہمیں بھی وہیں جا پہنچائے گی جہاں حزب اللہ کو پہنچایا.
محبت کا پیکر, اہوت کا دائی.
سال بعد ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. بے شک ہم حساسیت نہ دکھائیں, سرسری لیں اس کو, لیکن خدا پوچھے گا ہم سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب کربلا کا واقعہ ہوا اور کچھ لوگ 30 کلومیٹر کے فاصلے پر خاموش بیٹھے رہے, خدا ان سے نہیں پوچھے گا تم کیوں خاموش بیٹھے رہے؟ جب سرزمین مکہ پہ بعثت ہوئی, ستارہ و سورج رسالت کا طلوع ہوا, جو لوگ خاموش بیٹھے رہے, کیا سمجھتے ہو خدا ان سے نہیں پوچھے گا کیوں خاموش بیٹھے رہے؟ اور جب غدیر میں ستارہ ولایت طلوع ہوا, سارا مدینہ خاموش بیٹھا رہا اور بنت نبی ہر دروازے پہ دستک دیتی رہی, کسی نے دروازہ نہیں کھولا, کیا خدا انہیں نہیں پوچھے گا کیوں خاموش بیٹھے رہے؟ اگر وہ مجرم ہیں, اگر وہ لوگ گناہگار ہیں, تو پھر آج بھی اس طلوع نور کے بعد, اس نظام ولایت کے مقابلے میں جو خاموش بیٹھے ہیں, تو کیا یہ سمجھتے ہیں خدا ان سے نہیں پوچھے گا کیوں خاموش بیٹھے رہے؟ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, تمہارا علی و غدیر سے کوئی تعلق نہیں تھا, تمہارا عاشورہ و حسین سے کوئی تعلق نہیں تھا. آپ کہہ دو کہ عاشورہ تو عراقی تھا, اسلام حجازی تھا, ولایت مدینی مدنی تھی, ہم تو مدینے میں نہیں ہیں. خدا کیا فرمائے گا کہ رسالت مکہ میں ہو, ولایت مدینے میں ہو, حسین کربلا میں ہو, جہاں بھی ہو, تمہارا سکوت جائز نہیں ہے, سکوت جائز نہیں ہے تمہارا. اب وقت آ گیا ہے, یہ نسل ہمارے کاموں کا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, جو کوتاہیاں ہم سے ہوئیں, جو غلطیاں ہم سے ہوئیں کہ ہم انقلاب کو قوم میں اور قوم کو انقلاب کی طرف نہیں لا سکے, یہ نسل آئے ہماری غلطیوں کی بھی تلافی کرے, اپنے آبا کی غلطیوں کی بھی تلافی کرے. اور خدا نے کہا ہے کہ جب ذریت نیک ہو, صحیح راہ پر چل پڑے, تو اس ذریت کی وجہ سے خدا والدین کو بھی معاف کر دیتا ہے. ہم اپنے والدین کو بھی معاف کروا سکتے ہیں, یہ نہ سوچیں کہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. اس لیے ثانیہ زہرا جب کوفہ میں گئیں, ان لوگوں کو خطاب کر کے یہی کہا کہ یہاں بیٹھ کے رونے کا کیا فائدہ ہے, جب میرا بھیا کربلا میں غربت کے عالم میں مارا جا رہا تھا, تم اس وقت کہاں تھے؟ بی بی فرماتی ہیں جب حسین تنہا ہو گیا, وطر موتور ہو گیا, صدا استغاثہ دے رہا تھا, حل من ناصر ینصرنا, تم اس وقت کہاں تھے؟ اور بی بی فرماتی ہیں جب میں تلے زینبیہ پہ ٹیلے پہ کھڑی ہو کر پکار رہی تھی کہ لوگوں دیکھو کیا ستم ہو رہا ہے, تم اس وقت کہاں تھے؟ اور جب زہرا مدینے کی گلیوں میں جاتی اور دروازوں پہ دستک دیتی, کوئی در نہیں کھولتا تھا, تم اس وقت کہاں تھے؟ جب بغداد پہ کے پل پر اس اسیر کا جنازہ رکھا ہوا تھا, ہارون نے زندان بنوایا تھا, اپنے محل کی کھڑکی زندان کی طرف اس نے رکھی ہوئی تھی, روزانہ کھڑکی میں کھڑے ہو کر منظر دیکھتا تھا, موسیٰ ابن جعفر کا منظر دیکھتا. ایک دن ہارون نے زندانبان کو بلا کر یہ سوال کیا, کہا اے سندی, میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ زندان کے صحن میں ایک کپڑا پڑا رہتا ہے, کس کا کپڑا ہے؟ یہ کس کا کپڑا ہے؟ سندھی نے کیا جواب دیا؟ کہا ہارون یہ کپڑا نہیں ہے, یہ موسیٰ ابن جعفر ہے, تو نے خود ہی تو کہا تھا نہ پانی دینا, نہ کھانا دینا, نہ خوراک دینا, تو نے خود ہی تو منع کیا ہوا تھا, میں نے پانی بھی روک کے رکھا, کھانا بھی روک کے رکھا, موسیٰ ابن جعفر کا بدن اتنا لاغر ہو گیا کہ جب زمین پہ لیٹتے تو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کوئی انسان لیٹا ہوا ہے, ایسے پتہ چلتا تھا جیسے کوئی کپڑا زمین پہ پڑا ہوا ہے. اور جب بغداد کے پل پر یہ جنازہ رکھ دیا گیا, مزدور اٹھانے آئے, اس وقت کہاں تھے؟ جب موسیٰ ابن جعفر کے فرزند علی ابن موسیٰ رضا مدینہ میں جب مامون کے سپاہی گئے اور کہا آپ کو خراسان جانا ہے, حضرت علی ابن موسیٰ رضا نے اپنے اہل بیت کو اکٹھا کر کے کہا میری زندگی میں میری عزاداری کرو, میری زندگی میں میری عزاداری کرو. کس لیے کہا تھا؟ فریادیں کرو. کس لیے کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا فریادیں کرو تاکہ مدینہ میں کوئی سنے اور پوچھے آ کر اہل بیت کے گھر میں گریا کیوں ہو رہا ہے, اہل بیت کے گھر میں گریا کیوں ہو رہا ہے. عزیزان, آئمہ فرماتے ہیں ہمارے جد حسین کو اس طرح سے رو, فریادیں کر کے رو, جس طرح سے جوان بیٹے کی ماں جوان کے لیے روتی ہے. فریادیں کر کے رو, شرم سے نہ رویا کرو, اس طرح سے رو. کیوں رو؟ اس لیے کہ یہ فریادیں کسی کو سنانا ہے, یہ فریادیں کسی تک پہنچے, لوگ بیٹھے نہیں گھروں کے اندر. اور امام زمان فرماتے ہیں کہ ذاکر حسین جب بھی تو شہادت حسین پڑھ میرے جد کا ودا ضرور پڑھا کر, میرے جد کا ودا ضرور پڑھا کر. چار ودا اہل بیت کے لیے بڑے سخت ودا تھے, مدینہ سے ودا کرنا روضہ رسول سے, قبر اطہر زہرا سے ودا کرنا بڑا دشوار تھا, حسین علیہ السلام کا خیموں سے ودا کر کے مقتل میں جانا بڑا دشوار تھا, بیبیوں کا لاشوں سے ودا کر کے شام جانا بڑا دشوار تھا, اور سید ساجدین کا سکینہ کے بغیر قبر سید الشہداء کو ودا کرنا بڑا دشوار تھا. سید الشہداء خیمے میں آئے, جناب زینب سلام اللہ علیہا سے فرماتے ہیں بہنا وہ پرانا لباس جو میں نے دیا تھا مدینہ میں وہ مجھے نکال کے دینا. بی بی فرماتی ہیں بھائی آخری وقت آ پہنچا ہے, مجھے بتایا گیا تھا جب بھائی پرانا لباس مانگو سمجھ لو آخری وقت آ گیا ہے. فرمایا ہاں بہنا وقت جدائی آ پہنچا ہے. پرانا لباس لے کر جگہ جگہ سے پارا کرنا شروع کیا, اس کے سوراخ شروع کیے. زینب اولیاء روتے ہوئے فرماتی ہیں بھائی یہ تو پہلے ہی پوسیدہ ہے, یہ تو پہلے ہی بڑا پرانا ہے, اس کو پھاڑنے کی کیا وجہ ہے؟ سید الشہداء کیا فرماتے ہیں غیوروں, اپنے غیور امام کا غیرت مندانہ جملہ سنیے, کیا فرماتے ہیں؟ کہا زینب میرا بڑے کمینے دشمن سے پالا پڑا ہے, مجھے معلوم ہے مجھے شہید کر کے میری لاش لوٹ لیں گے, میں اس لیے پرانا لباس پہنتا ہوں کہ شاید اس کو پھٹا پرانا سمجھ کر چھوڑ جائے, میں اپنی موت کے بعد بھی اپنے تن کی اریانی برداشت نہیں کر سکتا, میرا تن اریان ہو جائے میں برداشت نہیں کر سکتا. جزاکم ربکم. سید الشہداء جب پرانا لباس پہن لیا تو بی بی سے فرماتے ہیں میں نے بیبیوں سے ودا ہونا ہے, اب نبی کی بیٹیوں کو اکٹھا کرو, زہرا کی اولاد کو اکٹھا کرو, بہنیں بھی جمع ہو جاتی ہیں, بیٹیاں بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں, بتیجیاں بھی آ جاتی ہیں, سب آتی ہیں حسین کو رخصت کرنے کے لیے. ایک حلقہ بنا کر حسین کو حلقے میں لے کر حسین کے بوسے لینا شروع کرتی ہے, کوئی بازوؤں میں بوسے دیتی ہے, کوئی ہاتھوں میں بوسے دیتی ہے, لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا کا جب انداز ہے بڑھ بڑھ کے بھیا کی گردن پہ بوسے دیتی ہے, بھیا کی گردن پہ بوسے دیتی ہے, ایک بوسا دے کر فرماتی ہے حسین یہ ماں زہرا کا بوسا ہے, یہ بابا علی کا بوسا ہے. ودا کر دیا, حسین آ جاتے ہیں اپنے راہوار کے پاس, زلجلہ کے پاس سوار ہو کے آتے ہیں, کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے, نہ کوئی رکاب تھامنے